الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکات و حج بھی پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکات و حج بھی کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ آپ کی اس محفل میں شرکت کا موقع ملا اور یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ یہ سلسلہ ہر مہینے جاری ہے درس قرآن کی یہ محفل جو ماہانہ درس قرآن ہے آپ حضرات نے بڑی استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہوا ہے اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اور مزید لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے اور وہ آ کر اس محفل میں شرکت کریں تاکہ دین کی معلومات حاصل ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کے متعلق چند تفسیری فوائد۔ ارشاد ربانی ہوا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اور جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے، جاؤوکا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پا لیتے۔ یہ ان آیت بینات کا ترجمہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا پہلا جملہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جان پر کون ظلم کرتا ہے؟ ظلم تو دوسرے پر کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے تو کسی کو نہیں دیتے۔ قرآن کہہ رہے ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں مولا اپنی جان پر ظلم کون کرے گا؟ دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، آج کل جو ظلم ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا، اپنے اوپر تو کوئی نہیں کر رہا، دوسرے کو ہی مار رہے ہیں، دوسرے کو ہی اغوا کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ہماری ناقص عقل میں نہیں آئی کہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، مولا اپنی جان پر کون ظلم کرے گا؟ ظلم تو دوسروں پر کرتے ہیں۔ ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس آیت ربانی کا مفہوم ہماری ناقص عقل میں نہیں آیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا ایک ایک حرف اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، حق ہے، اور ہر ہر آیت پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، یقین کامل ہے۔ تب قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی، ہماری عقل ناقص ہو سکتی۔ تو ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ فرماتا ہے جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائے، تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنی جان پر ظلم کون کرے گا۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ظلم کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، یہ بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کنفیوژن جو تمہارے ذہن میں پیدا ہوا اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے ظلم کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ عرف عام میں ہم ظلم کے معنی یہی سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو پکڑ کے مارا جائے، یہ ظلم ہے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی کو کوڑے مار رہا ہے، ڈنڈے سے مار رہا ہے، یا اور کسی طرح مار رہا ہے، دیکھو کتنا ظلم ہو رہا، ہم نے یہی سمجھتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا نہیں، ظلم کے معنی یہ نہیں ہے، ظلم کے معنی سمجھ لو، آیت کا مفہوم بالکل تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ علماء کی بارگاہ میں جائیے، آپ کو یہی جواب ملے گا، ظلم کے معنی ہیں الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم، سمجھ گیا؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور الشیء فی محلہ ہی، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا، یہ عدل ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے نا، اگر اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیں تو ظلم ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر، ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر یہ پیر میں ہو تب ظلم ہے نہیں، ٹوپی کا مقام سر ہے اگر پیر میں ہو ظلم ہے، جوتی کا مقام پیر ہے اور اگر سر پہ ہو تب ظلم ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا، ظلم ہے، آپ بولتے رہیں گے مجھے پتہ چلے گا ہاں سمجھ رہے، ورنہ خاموش بیٹھے رہیں گے میں سمجھے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکل دوں. ٹوپی کا مقام سر ہے اگر پیر میں ہو تو ظلم، اور جوتی کا مقام پیر ہے اگر سر پہ ہو تو ظلم. لیکن ایک جوتی ایسی بھی ہے اگر سر پہ ہو تو ظلم نہیں ہے، رحمت ہی رحمت. سمجھ گئے کون سی؟ اتنے سمجھداروں میں تو تقریر ہی نہ کی جائے تو اچھا، اشارہ ہی سمجھ رہے ماشاءاللہ. ہر ایک کا مقام ہے نا، اگر جوتی استاد کی ہے تو سر پہ رکھنے کے قابل، اگر پیر و مرشد کی تب سر پہ رکھنے کے قابل، اور آگے بڑھو کسی ولی کی ہے تب سر پہ رکھنے کے قابل، اور اگر سرکار کی ہے تو آنکھوں پر سروں پر رکھنے کے. سر پہ رکھنے کے جو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے ہم تاجدار ہم بھی. اس کا مقام الگ ہے نا، تو مقام ہی الگ. جیسے جیسے نسبت بدلتی گئی، تعلق بدلتا گیا، مقام بلند ہوتا گیا، بلند ہو گئے نا. اب جوتی اگر آپ کی ہے اور وہی آپ کے سر پہ تب آپ کہیں گے یہ تو بڑی غلط بات ہے، میری جوتی میرا سر، یہ تو آپ نے بہت غلط بات کی. سب ناراض ہو جائیں گے، کوئی نہیں مانے گا، نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں، ہم نہیں مانیں گے. اور حقیقت حال کیا ہے، نسبت بڑی چیز ہے. دیکھیے اس جوتی کو ہم سے نسبت ہے، وہ ذلیل حقیر ہے. ذلیل حقیر ہے یا نہیں؟ ایک صاحب نے اپنے جوتے کو اتار کے پھینک دیا، جوتا کاٹ رہا تھا، اتار کے پھینک دی. جوتے نے کلام کیا، مجھے کیوں پھینکا آپ نے؟ ارے اتنی ذلیل حقیر ہے مجھ سے کلام کرے، تیری یہ ضرورت؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے، اگر میں ذلیل حقیر ہوا ہوں تو آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. بڑا غصہ آیا، میری وجہ سے؟ کیسے میری وجہ سے؟ کہ اس لیے کہ میں آپ کا جوتا ہوں، اگر آپ کے پیر کے پیر میں ہوتا تو جناب اٹھا کے سر پہ رکھتے. صحیح بات ہے نا، اپنا جوتا اپنے سر پہ رکھو گے؟ نہیں. آپ پیر و مرشد کا ہو، استاد کا ہو، کسی ولی کا ہو تو سر پہ کیا، آنکھوں پر ہر جگہ رکھنے کے لیے تیار. تو اس نے کہا آپ کی وجہ سے ذلیل. تو اگر چیزیں ہماری ہیں تو ہماری وجہ سے، اور جیسے جیسے تعلق نسبت بڑھتی جائے گی اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلے گی. استاد کی نالین ہے تو مقام اور ہے، پیر کی نالین ہے تو مقام اور ہے، ولی اللہ کی نالین ہے تو مقام اور ہے، اور رسول اللہ کی نالین ہے تب مقام اور ہے. مقام بدلتا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو ہم کہیں گے اگر وہ نالین پاک مل جائیں تو سر پہ رکھنا بدرجہ اولا عدل ہے، ظلم نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا، ہر چیز کا ایک مقام ہے. ٹوپی کا مقام سر ہے اگر پیر میں ہو تو ظلم، جوتی کا مقام پیر ہے اگر سر پہ ہو تو ظلم. اشیء فی محلہ ہی، کسی شے کا اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، اور اشیء فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کا اس کی جگہ سے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. اب آپ نے سمجھ لیے نا، ظلم اور عدل، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیجئے، کہ فجر کے وقت مومن کا مقام مسجد ہے یا بستر؟ مسجد ہے یا بستر؟ بہت کم لوگ بولے، جو آتے وہی بولے جو بستر پہ نہیں بولے. مسجد ہے نا، تو پھر بستر پہ کیوں نظر آتے ہو؟ بستر پہ کیوں نظر آتے ہو؟ فجر کے وقت مومن کا مقام مسجد ہے، اگر اس وقت وہ بستر پر نظر آئے تو ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے یا نہیں؟ مومن کی صفت سچ بولنا ہے، اگر جھوٹ بولے تو ظلم ہے. مومن کی نشانی امانت کی حفاظت, اور اگر خیانت کرے تب ظلم. مومن کی نشانی والدین کا ادب اور احترام, ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا, اگر حکم کو رد کر دے تب ظلم ہے, ظلم ہو رہا ہے. رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی اگر قطع تعلق کرے ظلم. ایک ایک چیز دیکھتے چلے جاؤ, جب ساری چیزیں دیکھ لو گے آخر میں کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے سب سے بڑے ظالم ہم ہیں, ہے نا سب سے بڑے ظالم. جو چیز جس مقام پر ہے اس سے ہٹا دے, نہیں کرنا, حقیقت ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کتنوں کے حقوق میں نے غصب کیے ہیں, کتنوں کو میں نے دھوکہ دیا ہے, کتنوں کی امانت میں خیانت کی ہے, ہر چیز دیکھ لے پتہ چل جائے گا سب سے بڑا ظالم وہی ہے. اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, جاؤ گائے محبوب یہ آپ کے پاس آ جائے. اب سمجھ گئے ظلم کا مفہوم, اب ہم ظالم ہوئے یا نہیں ظالم ہوئے. اب ظلم تو ہو گیا, خطا ہو گئی, اور بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے خطا ہوتی. کوئی انسان ایسا نہیں کہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. قصدر یا سہو, جان بوجھ کر یا بھول کر, صغیرہ یا کبیرہ, کچھ نہ کچھ ہے نا. بشر ہے تو خطا ممکن, بشر ہے تو خطا ممکن ہے. ارے وہ ایک ہی بشر ہے جن سے خطا ہی ممکن نہیں, اور وہ سید البشر ہے, وہ افضل البشر ہے, وہ وجہ وجود بشر ہیں, وجہ سبب تخلیق بشر ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا بنا دیا, ہر چیز سے پاک اور صاف بنا دیا. تو ہم بشر ہیں, خطا ممکن ہے. اب خطا ہم سے ہو گئی, گناہ ہو گیا, ظالم ہم سب سے بڑے, امانت میں خیانت ہم کر رہے ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, دھوکہ ہم دے رہے ہیں, غیبت ہم کر رہے ہیں, چغلی ہم کھا رہے ہیں, یتیموں کا مال ہم غصب کر رہے ہیں, ساری والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں, رشتے داروں سے قطع تعلق ہم کر رہے ہیں, سب سے بڑے ظالم تو ہم خود ہیں, ہے نا. اگر ہر شخص اپنا محاسبہ کرے ایک نظر میں اسے پتہ چل جائے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے مت پوچھو, خود اپنے ضمیر سے پوچھو میں کیا کر رہا ہوں. ہر انسان کے اندر ایک انسان موجود ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک مفتی موجود ہے, کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اپنے دل کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھو. جب کسی غلط راستے کی طرف جاؤ گے یہ تمہیں روکے گا جو اندر ہے, مت جاؤ اس کی طرف, اندر بیٹھا مفتی وہیں فتویٰ دے دو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, خود اپنے مفتی سے پوچھ لو, فتویٰ مل جائے گا, صحیح راہ پہ جا رہے ہو غلط راہ پہ جا رہے ہو. ہر شخص اپنا محاسبہ کرے تو سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں. اب کیا ہوا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی ہو گئی, اب کیا کرے. قرآن کہتا ہے جاؤ کا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. گناہ تو کیا اللہ کا اور جائیں رسول کی بارگاہ, کیسی عجیب بات ہے نا ماتا جی. جس کی نافرمانی اسی سے مانگو, بھائی والدین کی نافرمانی کی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا دوستوں سے معافی مانگو, کہیں گے کیا بات ہوئی, نافرمانی میں نے کی, معافی ادھر سے. کسی بڑے کی شان میں گستاخی کی ہے کہا جاؤ چھوٹے سے معافی مانگو, یہ کیا بات ہوئی, غلطی ادھر معافی ادھر, یہ کیا بات ہوئی. ہم عرض کرتے ہیں مولا گناہ تو تیرا کیا, نافرمانی تو تیری کی ہے, حکم ازولی تو تیری کی ہے, اور تو بھیج رہا ہے اپنے رسول کی بارگاہ میں, یہ کیا بات ہوئی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں سب کے سب مسجد میں چلے جائیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں آ کر سجدے میں سر رکھیں, سچے دل سے توبہ کریں, میں انہیں معاف کر دوں گا, یہ بھی ہو سکتا تھا. نہیں, جاؤ کا اے محبوب وہ آپ کے پاس آ جائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنا چاہتا ہے, معافی دینا چاہتا ہے, لیکن دے گا نبی کے وسیلے سے, بغیر ان کے وسیلے کے نہیں دوں گا. یعنی کہ ڈائریکٹ حرم میں چلے جائیں, کعبے کے پردے کو پکڑ کے معافی مانگ لیں, میں معاف کر دوں گا, نہیں. جاؤ کا قرآن کی آیت ہے, حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں جو کہتے کہ ضعیف ہے, ایسے ہی کرتے ہیں نا جو اپنے مطلب کی نہیں ہوتی, کہنا ضعیف ہے اس کا تو رابی صحیح نہیں, یہ ایسی سنیوں نے پیش کر دی. قرآن کی آیت ہے, قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ان کا اے محبوب آپ کے پاس آ جائے, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ آپ کے پاس آ کے پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں, اب معافی مانگ رہے, کیا معافی مل جائے گی؟ نہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک اٹھا گئی, لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب یہ اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالا, سمجھ گئے بات, بہت زیادہ رحم کرنے والا پالے, تَوَّابًا رَحِيمًا, تَوَّاب کے معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے. کب؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک اٹھا دیا, پتا چلا قرآن ہمیں بھیج رہا ہے رسول کی بارگاہ میں, قرآن بھیج رہا ہے رسول کی بارگاہ میں. اب اس پر مخالفین نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ آیت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں تھی, یعنی ظاہری طور پر جب سرکار موجود تھے, موجود تو اب بھی ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اس وقت تک کے لیے بات کے لیے نہیں. حالانکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, قرآن کی تمام آیتیں تمام احکامات قیامت تک کے لیے, تمام آیتیں قیامت تک کے لیے. ایک عربی نے سنا اس آیت کو, سنا اور سن کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے, چلتا رہا چلتا رہا, سفر کرتا رہا, مدینہ منورہ پہنچ گیا, اور پہنچ کر صحابہ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے, مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا سرکار نے تو پردہ فرما لیا, حضور کا تو مثال ہو گیا. اب یہ بڑا پریشان ہوا, میں تو قرآن کی آیت سن کر آیا تھا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت طلب کریں, واستغفر لهم الرسول اور جب رسول ان کے لیے دستے مبارک اٹھا دے, لوجد اللہ تواب رحیم, تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پا لیں گے. اب میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں؟ صاحب نے کہا حضور کا وصال ہو گیا, اچھا ایسا کرو مجھے ان کے روضہ انور پر لے چلو, سرکار کے روضہ انور پہ لے جاؤ. صاحب لے گئے مسجد نبی, بتا دے کو فلا جگہ اس مقام پر. بخاری کی حدیث ہے, یہ عربی, عربی جانتے ہیں نا دیہاتی آدمی, وہاں پر پہنچا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سر رکھ کے رونے لگا, گڑ گڑانے لگا اور رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گناہ کار, سیاہ کار, خطا کار, میں قرآن کی آیت سن کر آپ کی بارگاہ میں آیا کہ آپ دستے مبارک اٹھا دیں گے, اللہ میری مغفرت فرما دے گا, میں یہاں پر پہنچا آپ وہاں پہنچ گئے, میری مغفرت کیسے ہوگی؟ اب کون میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا, میری مغفرت کیسے ہوگی؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, بے چین ہو رہا ہے, یا رسول اللہ میں تو مغفرت کے لیے آیا تھا, آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, کیسے میری مغفرت ہوگی؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب وہ بے چین اور بے قرار ہوا, رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, روضہ رسول سے آواز آئی جا تیری مغفرت ہوگی. تیری مغفرت ہو گئی, خالی نہیں بھیجا, مغفرت کی سند دے دی. پا پتا چلا کہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں، یا حضور کے ظاہری حیات تک کے لیے نہیں. کہتے نہیں، یہ تو ظاہری حیات کے لیے. صحابہ کا یہ ایمان تھا، یقین کامل تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دینا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری. مروان مدینے کا گورنر تھا، ایک دن ایسے ہی گھومتا ہوا ٹہلتا ہوا مسجد نبوی میں آ گیا، اور ہوتے ہوتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص سرکار کے قدمین شریفین کی جانب سر رکھے ہوئے رو رہا. روضہ انور پر جس طرف قدم شریف ہے اپنا سر رکھے رو رہا. اس نے دیکھا کون ہے یہ شخص، اس نے پیر سے ٹھوکر ماری، مدینے کا گورنر تھا نا، ٹھوکر ماری، کون ہے تم اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس رونے والے نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سر اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، حیران رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں. اور کہتے ہیں مروان میں کسی پتھر پہ یا مٹی پہ سر رکھ کے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہوں. تو کیا سمجھ رہا ہے، مٹی کے ڈھیر پہ سر رکھ کے رو رہا ہوں، میں اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہوں، اور اس لیے رو رہا ہوں آقا نے فرمایا جب تم پر غلط حاکم مسلط ہو جائیں تو تم رویا کرو، تجھ جیسے ناکارہ حاکم ہم پر مسلط ہیں، اس لیے میں یہاں آ کر اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہوں. جلیل القدر صاحب، صحابی کا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ، یہی ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان، ورنہ کیوں آ کے روتے وہاں پر، قدموں کی جانب سر رکھ کے رو رہے ہیں. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جاؤ تو یہ ارادہ نہ کرو کہ سرکار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ارادہ کرو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، کہتے نہیں اگر یہ ارادہ کرو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، سرکار تو چلے گئے معاذاللہ، ان کے عقیدے کے مطابق معاذاللہ ختم ہو گئے، ہم تو کہتے ہیں موجود ہیں زندہ ہیں. ہم نے کہا دیکھو کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کہتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت، سرکار کی زیارت کا قصد نہیں کرو، ارادہ نہیں کرو مسجد نبوی کی زیارت. ان سے پوچھو بے وقوف سے مسجد ہے کس کی وجہ سے، مسجد ہے کس کی وجہ سے، مسجد نبوی کہا ہی اس لیے کہا کہ میرے آقا کی مسجد ہے. جن کی مسجد ہے، جن کی وجہ سے ہے، ان کی زیارت سے منع کر رہے ہیں اور مسجد کی زیارت کا حکم دے رہے ہیں. کیسے افسوس کی بات، ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے. قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، سب پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں. آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے، مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالی. الحمدللہ علی احسانہ، ہم عقیدہ ہی یہی رکھتے ہیں اور اسی ارادے سے جاتے ہیں کہ آقا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت پر واجب ہو، سرکار شفاعت فرمائیں گے قیامت میں. قرآن بھیج رہا ہے اور یہ روک رہے ہیں، نہیں جاؤ مزاروں پہ، نہیں جاؤ، جو مر گئے معاذاللہ ختم ہو گئے، تم نے دفن کر دیا، مر کے مٹی ہو گئے، نہیں جاؤ. اور قرآن کہہ رہے جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور جب آپ کی بارگاہ میں آئیں پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں. تو اللہ مغفرت دے دے گا؟ نہیں. واستغفر لهم الرسول, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دست مبارک اٹھا دیں, لوجد اللہ تواب الرحیم, تب یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پالے. تو قرآن تو بھیج رہے جاؤ رسول کی بارگاہ میں, اور یہ روک رہے رسول کی بارگاہ میں. تب قرآن کی مانو گے یا ان کی مانو گے؟ قرآن کی مانو گے نا, یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب ایک سوال اور پیدا ہوا, قرآن نے کیا کہا؟ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آ جائے, یہی کہا نا قرآن. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جائیں کیسے؟ سب تو جا نہیں سکتے. آپ کہیں گے نا کہ آپ نے تو بتا دیا کہ بھئی ہم گناہگار اگر ہیں, اب واقعی گناہگار ہیں, تو حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں, وہاں جا کے مغفرت طلب کریں, سرکار سفارش فرما دیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جائیں گے کیسے؟ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں. اسی لیے تو حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے, بار بار نہیں ہے. سرکار نے فرمایا حج فرض ہے. ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش, جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا, کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموش. تیسری مرتبہ, کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار پھر خاموش, کوئی جواب نہیں. کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد فرمایا, جس وقت یہ مجھ سے سوال کر رہا تھا اگر میں ہاں کہہ دیتا خدا کی قسم ہر سال فرض ہوتی. اور سرکار جانتے تھے آخری زمانے میں ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا ہوگا کہ ہر سال دے. بتاؤ آج کی اس مہنگائی کے زمانے میں کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر سال دے؟ بعض لوگ ایک دفعہ ہی جانے میں مسئلہ ہوتا ہے, کہاں کہ ہر سال جائیں, ہزاروں لاکھوں روپے اور پیسہ بڑھتا ہی چلا جاتا, مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے قیامت تک آنے والے دور کو دیکھ لیا, لوگوں کے حالات کو دیکھ لیا, کیفیات کو دیکھ لیا, زمانے کو دیکھ لیا. فرمایا ایک مرتبہ فرض, ایک مرتبہ فرض. کسی کی استطاعت ہے تو جا سکتا, باقی حج نفلی ہو جائے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہگار, سیاہکار, خطاکار کیسے وہاں جائیں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو؟ جب جائیں گے نہیں تو توبہ نہیں کریں گے, اور توبہ نہیں کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب گناہگار ہیں, یہ مسئلہ ہوا نا. قرآن نے تو کہا نا, اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, یعنی تم سے گناہ ہو جائے, خطا ہو جائے, میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, اللہ سے مغفرت طلب کرو, پھر یہ تمہارے لیے دست مبارک اٹھا دے تمہارے گناہوں کی مغفرت. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جائیں کیسے؟ جانے ہی تو مشکل ہے, یہ سوال ہے نا بھائی. جو چلا گیا مغفرت ہو گئی, اور جو رہ گیا وہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ گار گیا, اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے, اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اب اس کے دو جواب ہیں, دو. یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ ہر انسان جا نہیں سکتا, اور یہیں پر ایک دلچسپ بات میرے ذہن میں آئی. سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں نا, مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں کرایہ, مسلسل بڑھ رہا ہے. حج مہنگا ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے, عمرہ بھی مہنگا ہو رہا ہے, حج بھی مہنگا ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. کسی نے پوچھا ان سے, عربوں سے, کہ تمہیں تو چاہیے کہ تم کم کرو, یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہو, کتنا مہنگا حج ہو گیا, غریب آدمی حج کرے گا کیسے؟ غریب کی استطاعت نہیں نا, جو ہزار روپے, 1200 روپے یا 5000 بھی کما رہے ہیں وہ کیسے حج کرے گا؟ تو پتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا غریب پر فرض ہی نہیں ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں آنے کی. غریب کا کہا, غریب کیسے کرے گا, اس پہ فرض ہی نہیں, جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو فرض نہیں ہے. من استطاع الیہ سبیلا ہے نا, وللہ علی الناس حج البیت, من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو. تو کہتے استطاعت نہیں تو فرض ہی نہیں, اس کو آنے کی کیا ضرورت. مسئلہ یہ کہ ہم تو بڑھاتے رہیں گے, کوئی آئیے نہ, اب یہ سوال ہے اپنی جگہ, اور یہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی قرآن نے تو کہہ دیا کہ تم رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور ہمارے پاس اتنی پیسے نہیں کہ ہم جائیں, کھانے کے پیسے نہیں, بچوں کو پالنے کے لیے نہیں, جائیں کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو مغفرت ہوگی نہیں, اور مغفرت نہیں ہوگی تو کیا جہنم میں جائیں گے؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے, اولیاء انبیاء کے نائب ہیں, اولیاء کرام انبیاء کرام کے نائب ہیں, ان کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لو, یہاں پر بھی مغفرت. ایک جواب تو یہ ہے, اور دوسرا جواب یہ ہے, تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہاں جاؤ, وہاں جا کر معافی مانگو تب تمہاری مغفرت ہو؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب, نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ارے یہیں پر تصور کر کے بیٹھ جاؤ, یہیں ان کے وسیلے سے مانگ لو, یہیں پر مغفرت. اب مسئلہ تو ہو گیا نا, نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب. اب اگر دیکھنا ہے نبی کتنے قریب ہیں تو پہلے دیکھو جان کتنی قریب ہے, جان کتنی قریب ہے. تمہاری جان جتنی تم سے قریب ہے تمہارا نبی اس سے زیادہ قریب. پکار کر دیکھو, عقیدت اور محبت سے پکار کر دیکھو, پھر پتہ چل جائے گا کتنا قریب. یہیں پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ, پھر ضروری نہیں کہ وہاں پر جاؤ سنہری جالیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو اور پھر کہو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں جس مقام پر جہاں بھی جس وقت بھی تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ اور بارگاہ رسالت میں عرض کر دو, اسی وقت سنوائی ہوگی, اسی وقت جواب ملے گا, اسی وقت مغفرت. سمجھ گئے نا بات؟ سرکار نے خود فرما دیا ایک فرشتہ میرے روزے پر مقرر ہے, حدیث شریف, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سماعت دی ہے, پوری کائنات میں جہاں بھی میرا امتی جس مقام سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ سن لیتا ہے اور میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے. اور کیسے پہنچاتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا بن فلا نے درود پڑا ہے, حضور قبول فرما لی. فلا بن فلا نے یعنی ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام, آپ نے کتنی مرتبہ درود پڑا ہوگا زندگی میں, کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد. کتنی مرتبہ کبھی فرشتے کو اپنا نام بتایا, اپنے والد صاحب کا نام بتایا؟ فرشتے صاحب سنیے میرا نام یہ ہے, میرے والد کا نام یہ, یہ حضور تک پہنچا دی, بتایا کسی نے؟ نہیں. پڑھنے والے بے شمار, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں, بے شمار پڑھنے والے پوری کائنات, اور وہ فرشتہ کہاں؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں. اور سما دیکھو, پوری کائنات میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے, یہ بھی جانتا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے. اب ایک اور مزے کی بات سنو, وہ کہتے نہیں حضور نہیں سنتے, ہم تو کہتے سنتے ہیں, وہ کہتے نہیں سنتے. وہ کا مطلب سمجھتے ہو نا, وہ کہتے نہیں سنتے. اچھا اس حدیث کو مانتے ہیں کہ ہاں فرشتہ سنتا, فرشتہ پہنچاتا. ہم نے کہا اچھا بتاؤ فرشتہ افضل ہے یا نبی, فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ کہتے ہیں نبی. اچھا نبی افضل ہے, فرشتہ تو اس در کا دربان ہے, فرشتہ اس در کا دربان ہے. غور کرو, جب اس در کے دربان کی سماعت یہ ہے تو شہنشاہ کی سماعت کیا ہوگی؟ جب دربان کی سماعت یہ ہے تو شہنشاہ کی سماعت کیا ہوگی؟ جب امتی کا یہ مقام ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ حیرت کی بات, فرشتے کی سماعت مان رہے ہیں, نبی کی سماعت نہیں مان رہے, نبی کی سماعت نہیں مان رہے. اور سرکار نے فرمایا جب محبت سے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں, میں جواب بھی دیتا ہوں. اور امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، جس وقت تم نماز پڑھو اور اتحیات میں بیٹھو اور کہو السلام علیکہ ایوہ النبی، یہی کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایوہ النبی، یہ بالکل خطاب کا جملہ ہے، جو سامنے ہو اسے کہا جاتا ہے، جو دور ہو اسے نہیں کہا جاتا۔ بھئی میں آپ کے سامنے کہ میں نے آپ کو سلام کیا، ایسا نہیں کہ میں دور سے بیٹھا ہوا سلام کر رہا ہوں یا سلام بھیجوں تو کہوں گا فلاں سے کہو کہ انہوں نے سلام بھیجا ہے، یہی ہے نا۔ علیکہ کا کی ضمیر مخاطب کی ہے، جو سامنے ہو۔ امام راضی فرماتے ہیں جب تم کہو السلام علیکہ ایوہ النبی، اپنے دل میں خیال کرو کہ آقا سن بھی رہے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرما، یہ اپنے دل میں خیال، امام راضی فرماتے ہیں الحمدللہ علی صالحی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان ہے، یہی یقین کامل، جہاں بھی جس مقام پر جس وقت محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا اسی وقت سرکار سنیں گے اپنی شان کے مطابق جواب عطا فرمائیں۔ تو اس لیے اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پر جاؤ اور پھر جا کر اپنی معروضات پیش کرو، اپنی گزارشات پیش کرو، اپنے گناہوں کو پیش کرو، یا رسول اللہ یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے، یہ خطائیں کیسے معاف ہوں گی، یہیں پر تصور کر کے بیٹھ جاؤ، یہیں سے نبی سن رہے ہیں اور تمہاری مغفرت بھی فرما، یہ حضور علیہ السلام کی شان، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا۔ سرکار نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا میں سنوں گا اور جواب دوں گا، جو بھی درود پڑے گا میں سنوں گا جواب دوں گا، سنتا ہوں جواب دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں سنتے ہیں کیا بعد میں بھی سنیں گے؟ ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اپنی حیات میں سنتے ہیں بعد میں بھی؟ فرمایا اسی طرح سنوں گا جیسے اس ظاہری حیات میں سنوں گا، بعد میں بھی اسی طرح سنوں گا، قیامت تک حضور علیہ السلام اسی لیے سنتے ہیں، اور قرآن قیامت تک گناہگاروں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ فرمایا من حج لم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حج کرنے والے پر لازم ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارا تو ایمان یہ حج انہی کی وجہ سے، نماز انہی کے صدقے میں، روزہ انہی کے صدقے میں، زکات صدقات و خیرات انہی کے صدقے میں، اسلام ان کے صدقے میں، قرآن ان کے صدقے میں، ایمان ان کے صدقے میں، بلکہ رحمان ملا تو ان کے صدقے میں، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہو۔ اس لیے مین پرسنالٹی رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے سمجھ لیا آیت کا مفہوم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، مغفرت ملے گی نہیں، واستغفر لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت فرما دے یعنی ہاتھ اٹھا دے، لوجد اللہ تواب رحیما، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پا لے۔ اس آیت سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلہ لینا یہ قرآن سے ثابت ہے، مزار پہ روزے پہ جانا قرآن سے ثابت ہے، سرکار نے پردہ فرما لیا، روضہ انور موجود ہے، قیامت تک گناہگار جاتے رہیں گے مغفرت ہوتی رہے، جاتے رہیں گے مغفرت ہوتی رہے، عاشقوں کی جنت تو مدینے میں ہے، جنت تو آخرت میں ہے نا، جنت کہاں ہے، آخرت میں ہے نا، عاشقوں کی جنت مدینے میں، اور کتنی حیرانی کی بات ہے، میں سوچنے لگا، سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، ریاض الجنہ لوگ جاتے نفل پڑھتے، ادھر اشارہ فرمایا جنت البقی، جنت کا ٹکڑا، قبرستان، اور ادھر پہاڑ کے متعلق فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ھذا جبل من جبال الجنہ، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. اب میں سوچنے لگا کہ جنت کی ساری چیزیں تو مدینے میں ہیں، جنت کی کیاری وہاں پر ہے، جنتی قبرستان جنت کا ٹکڑا وہاں پر ہے، جنتی پہاڑ وہاں پر ہے، تو پھر جنت ہے کہاں؟ یا تو اسی کو جنت بنا دیا جائے گا یا یہ ساری چیزیں جنت میں پہنچا دی جائے گی. اور علماء کا اس بات پر متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر آج عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ مقام بیت اللہ سے بھی افضل ہے، مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، صفا و مروہ سے بھی افضل ہے، بیت المقدس سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل ہے جہاں آج آقا آرام فرما. تو ساری جنت تو مدینے میں، جنت تو ان کے قدموں میں ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان سچے دل کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہے، تو اس کے لیے جنت ہی جنت. جنت تو دور ہے، اس کی قبر کو ہی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے. مومن کی قبر، حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، روضۃم من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھر یہ انتظار نہیں کیا جائے گا کہ قیامت قائم ہو تب یہ جنت میں جائے، قیامت دور ہے، اس کی قبر کو ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو. عاشق کی قبر کا حال یہ ہے، مومن کی قبر کا حال یہ. پتہ چل گیا ہم گناہگاروں کے لیے ایک سہارا مل گیا، ہم خطا کاروں کے لیے ایک سفارش کرنے والا مل گیا. اللہ نے بتا دیا اگر گناہ کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب یہاں پر آ جاؤ گے یہیں سے سب کچھ مل جائے. اسی چیز کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے مکان یہ، وہ خدا ہیں جس کا مکان نہیں. جو نبی ہیں جن کے مکان ہیں یہ، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. خدا مکان میں رہتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، وہ تو لا مکان میں رہتا ہے. لا مکان میں، مکان ہی نہیں. وہاں سے بھی سرکار گزر گئے اور قرب خاص میں پہنچ. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت بینات نے ہمیں بھیجا ہے رسول کی بارگاہ. اب قرآن نے جب رسول کی بارگاہ میں بھیجا، اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں جب موقع ملے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، جب موقع ملے پہنچ جائیں. اور آپ کہتے ہیں نہیں جا سکتے، بہت سے لوگ نہیں جا سکتے. میں کہتا ہوں جا سکتے ہیں، پیسہ نہیں ہے تب بھی جا سکتے ہیں، پیسہ نہیں ہے تب بھی جا سکتے ہیں. کیسے کہیں گے؟ تو بڑا اچھا نسخہ ہے، کوئی نسخہ بتاؤ کیسے اڑ کے پہنچ جائیں، کیسے پہنچ جائیں بغیر پیسے کے؟ پیسہ نہیں پھر جا سکتے، کس طرح جا سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، ایک مرتبہ بھی جانا نصیب نہیں ہے. نا کتنے لوگ آپ کے مشاہدے میں بھی ہوں گے، ہمارے مشاہدے ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، پیرس اور لندن کے چکر لگ رہے ہیں، مدینے کا خیال بھی نہیں آیا. کیوں؟ سرکار نے بلائی نہیں، بلائی نہیں. ہمارا ایمان ہے جب سرکار بلا لے، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب بھی ہو تو حضور کی چوکھٹ پہ پہنچے، سچے دل کے ساتھ حضور کو پکارو، بلاوا آ جائے گا، پہنچ جائے گا. ان کے بلاوے پر وہی جائے گا جس کا بلاوا، اور بلاوا نہیں تو ہزاروں لاکھوں روپے لے کر بیٹھا رہے گا، حاضری نصیب نہیں. جو بھی جانا چاہتا ہے سچے دل کے ساتھ حضور کو پکارے اور درود پاک کا ورد کرتا رہے، جتنی کثرت سے درود پاک پڑے گا اتنی جلدی وہاں سے بلاوا آ جائے، اور جب بلاوا آ جائے گا خود بخود انتظام ہو جائے گا. ظاہری اسباب نے انتظام بھی وہ خود ہی کریں گے. یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ بلاوا بھیجیں، آپ بلائیں تو ہم پہنچ جائیں. ہماری طاقت نہیں، حقیقت ہے ہماری طاقت نہیں کہ ہم جائیں. سرکار ایک نگاہ کرم فرما دیں، گناہگار پہنچ جائیں. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیں. الحمدللہ راشانی ہم اہل سنت والجماعت اسی عقیدے پر قائم و دائم ہیں. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، محبت ہمارے دلوں میں رکھے اور اسی محبت میں زندہ رہیں، اسی محبت میں موت تک. آخر میں اس مسجد کی تمام انتظامیہ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے حاضری کا موقع دیا. یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو جاری رکھیے، اور لوگوں کی تعداد مزید بڑھانے کی کوشش کریں. جتنے زیادہ لوگ آئیں اتنی زیادہ معلومات ہو، دین کی جتنی معلومات زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے کامیابی ہے، فلاح ہے، نجات ہے. ان یہاں گزرے ہوئے لمحات ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے کل قیامت میں توشہ آخرت ثابت ہو. کتنا وقت ہم بیٹھ کے ضائع کر دیتے اگر یہ وقت یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بسر ہو جائے، تو سمجھ لو یہی سارا وقت جو ہے عبادت میں شمار. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.